السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم رفقاء گرامی سے گزارش ہے کہ جو حضرات چائے وغیرہ سے فارغ ہو گئے ہیں وہ اجتماع گاہ میں تشریف لے آئیں. انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے. تھوڑا سا قریب قریب آ جائیے, کرسیاں اپنے بزرگوں کے لیے چھوڑ دیجیے. محترم رفقاء گرامی تشریف رکھیے. گزارش ہے کہ چائے وغیرہ سے ذرا جلدی فارغ ہو جائیں پلیز, تاکہ پروگرام کا ہم بر وقت آغاز کر سکیں. چائے پر گفتگو کرنے کے بجائے چائے وغیرہ سے جلدی فارغ ہو جائیے اور اجتماع میں تشریف لے آئیں. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. میں تنظیم اسلامی شمالی کی طرف سے تمام معزز رفقاء اور احباب کو اس پروگرام میں تہہ دل سے خوش آمدید کہتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے اس پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں. پروگرام کے اغراض و مقاصد یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو الحمدللہ تنظیم اسلامی کے رفقاء آپس میں عید ملنے یا عید کی مبارکباد آپس میں شیئر کر لیں. پھر یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے الحمدللہ دورہ تجمہ قرآن کی جو محافل ہوئیں اس کی برکات آپس میں ایک دوسرے سے شیئر کر لیں, ایک دوسرے سے اس کے ایکسپیرئنس تجربات جو ہیں وہ شیئر کر لیں. پروگرام کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے کہ انشاءاللہ ابھی تمہیدی گفتگو کے بعد دین میں اجتماعیت اور مراکز کی اہمیت پر محترم جناب شجاع الدین شیخ صاحب گفتگو فرمائیں گے. ان کے بعد اللہ کی راہ میں جان اور مال سے انفاق کی اہمیت پر جناب عبد الرزاق کوٹواری صاحب گفتگو فرمائیں گے. مراکز کا تعارف اور تخمینہ اس موضوع پر انشاءاللہ اعجاز لطیف صاحب آپ کے سامنے کچھ گزارشات رکھیں گے. آخر میں انجینئر نوید احمد صاحب امیر حلقہ تنظیم اسلامی کراچی جنوبی انشاءاللہ ترغیب و تشویق آپ کے سامنے رکھیں گے. یہ ہیں چار پروگرامات, اس کی ترتیب. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ ہی کی توفیق سے یہ دورہ تجمہ قرآن کا پروگرام ہو سکا رمضان المبارک میں. بعض لوگوں نے اعتکاف کیا اور الحمدللہ آج جتنی بڑی تعداد میں یہاں رفقاء تنظیم یہاں موجود ہیں یقینی طور پر ایک خوشی کی بات ہے. کچھ مزید اہم چیزیں جس کے حوالے سے یہاں پر آپ کے سامنے انشاءاللہ باتیں رکھی جائیں گی, جس کا موضوع میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. ایک اعلان ہے البتہ, وہ میں شروع میں کر دیتا ہوں تاکہ وہ آخر میں انٹرپشن نہ ہو. ایک سالہ قرآن فہمی کورس اور دینیات کورس کے جو ہینڈ بلز باقی رہ گئے ہیں, یقینی طور پر کچھ نہ کچھ باقی رہ گئے ہوں گے, تو گزارش یہ ہے کہ وہ عمرہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ آج لازماً ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں. اور اس کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ کل صبح کے اخبار میں اگر اس کو رکھوا دیا جائے تو, کیونکہ کل ہی سے وہ پروگرام شروع ہو رہا ہے, اس کے بعد پھر وہ انویلڈ سے ہو جائیں گے. تو گزارش یہ ہے کہ آج عمرہ تنظیم لازماً جائزہ لے لیں کہ ان کے پاس کوئی ہینڈ بلز وغیرہ قرآن فہمی کورس یا دینیات کورس کے باقی نہ رہیں. اب میں گزارش کروں گا جناب شجاع الدین شیخ صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور دین میں اجتماعیت اور مراکز کی اہمیت کے موضوع پر خطاب فرمائیں. اس سے پہلے کہ ان کا خطاب شروع ہو میں گزارش کروں گا, تھوڑی سی آپ کو زحمت ہوگی, آپ لوگ قریب قریب تشریف لے آئیے, ادھر لیفٹ سائڈ پر تھوڑا سا موو کر لیجئے. اس طرف والے جو ہمارے ساتھی ہیں راستے میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ لیفٹ سائڈ پر آ جائیں, یہاں کافی جگہ ہے, یہاں وینٹیلیشن بھی اچھی ہوگی, ہوا وغیرہ بھی یہاں پر اچھی ہوگی. جو حضرات چائے وغیرہ سے ابھی تک استفادہ کر رہے ہیں میری گزارش ہے کہ جلد از جلد وہ اس سلسلے کو ختم کریں تاکہ ہم اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کر سکیں اور پوری توجہ کے ساتھ ہم پروگرام کو سن سکیں. تو پروگرام کے دوران جو موومنٹ ہوتی ہے اس سے مدرس کو ایک اچھا امپریشن نہیں پڑتا, تو آپ سے گزارش ہے پہلے ہی یہ کام کر لیجئے. جزاکم اللہ خیرن احسن الجزا. گزارش کی جاتی ہے جناب شجاع الدین شیخ صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور پروگرام کا آغاز فرمائیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ اس وقت کی پہلی گفتگو کا عنوان آپ کے سامنے رکھا گیا، اجتماعیت، اور ایک لفظ کا اضافہ کر لیں، اجتماعات اور مراکز کی اہمیت دینی جماعتوں کے لیے۔ الحمدللہ جو آیت پہلے پڑھی گئی ہم سب کے علم میں ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 43، کہ جب اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے، تو ان کی زبان پر یہ حمد کے ترانے ہوں گے کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ تمام شکر تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں یہاں تک کی، وہ تو جنت کا معاملہ ہوگا، جس نے ہمیں یہاں تک کی ہدایت دی، اور ہم ہدایت پانے والے نہ ہوتے اگر اللہ ہی نے ہمیں ہدایت نہ دی ہوتی۔ وہ تو عظیم نعمت ہے کہ جہاں رب کا دیدار بھی اور اس کی رضا بھی میسر آئے گی، تو کیوں نہ بندہ مومن کی زبان پر حمد کے ترانے جاری ہوں۔ لیکن اس زمین پر بھی جب اللہ نعمت بندوں کو عطا فرمائے تو رب کا تقاضا ہے کہ اس کی شکر گزاری کی روش اختیار کی جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر ادا کرو گے تو مزید نعمت میں تمہیں عطا کروں گا۔ اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اپنے دین کی نسبت سے، اپنی محبت کی نسبت سے ہمیں اس اجتماعیت میں جمع فرمایا، اور یہ محض اسی کا فضل و کرم ہے کہ آج اپنی جاب سے، اپنے کاروبار سے، اپنے گھر کے مصروفیات کو چھوڑ کر محض اس کی رضا کی خاطر اس اجتماعیت کے تقاضوں پر لبیک کہتے ہوئے الحمدللہ ہم یہاں جمع ہوئے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس پر شکر ادا کرنے کی توفیق دے۔ اجتماعیتیں زمین پر بہت ساری ہیں، جہاں گناہوں کی دعوتیں دی جاتی ہیں، نافرمانیوں کی دعوتیں دی جاتی ہیں، اور ایک دوسرے کو اکسایا جاتا ہے، موٹیویٹ کیا جاتا ہے، کنونس کیا جاتا ہے، آمادہ کیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم جمع ہوئے سورہ عصر کے تقاضوں کے تحت کہ والعصر، قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، یقیناً سارے کے سارے انسان واقعتاً خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا، سوائے ان کے کہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور مل جل کر اجتماعیت انہوں نے اختیار کی، وتواصوا بالحق، اور مل جل کر ایک دوسرے کو حق کی انہوں نے وصیت کی، وتواصوا بالصبر، اور مل جل کر ایک دوسرے کو انہوں نے صبر کی توفیق تلقین کی۔ اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نسبت سے اللہ نے ہمیں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے اللہ کی بات کو مانتے ہوئے، اس کے حکم کی پاسداری کرتے ہوئے مختلف مقامات پر جاتے ہیں اور اللہ کو آ کر کارگزاری سناتے ہیں۔ اللہ پوچھتے ہیں کہ میرے بندوں کو کس حال میں پایا، تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تیرے ذکر میں مشغول تھے، تیری یاد میں مشغول تھے۔ اللہ پوچھتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے کیا مانگ رہے تھے، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تجھ سے تیری جنت کا سوال کر رہے تھے۔ اللہ پوچھتے ہیں کہ کیا انہوں نے جنت کو کبھی دیکھا، تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اللہ تیری جنت کو کبھی نہیں دیکھا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جاؤ اعلان کر دو، میں نے اپنی جنت ان پر واجب کر دی۔ اللہ پوچھتے ہیں کہ کس حال میں پایا، کس بات سے خوف کھا رہے تھے، کیا پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اللہ تیری جہنم کے عذاب سے ڈر رہے تھے اور اس سے بچنے کی دعا کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے فرشتوں، کیا انہوں نے کبھی جہنم کی آگ دیکھی ہے؟ اللہ کے فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اللہ نہیں، انہوں نے جہنم کی آگ نہیں دیکھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جاؤ اعلان کر دو، میں نے انہیں جہنم سے آزادی عطا کر دی۔ یہ قدر و قیمت اللہ کی نگاہوں میں ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ کی خاطر محبت کرنے والے وہ مشرق اور مغرب میں بھی ہوں گے تو اللہ قیامت کے دن انہیں جمع فرما دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت میں، 7 افراد کو اللہ اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا قیامت کے دن، جب اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے وہ 2 افراد بھی ہوں گے جو ملتے تھے تو اللہ کی محبت پر، اس کی رضا کی خاطر، اور جب ملاقات ختم ہوتی، جدا ہوتے، تو اس حال پر کہ اللہ ہی کی خاطر محبت کرتے تھے، اللہ ہی کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان 2 قسم کے افراد کو بھی اللہ اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ معتّ امام مالک کی روایت ہے، حدیث قصی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری محبت واجب ہو گئی ان لوگوں کے لیے جو میری خاطر ایک دوسرے سے ملتے ہیں، میری خاطر ایک دوسرے کی زیارت کو جاتے ہیں، میری خاطر ایک دوسرے پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ یہ وہ اجتماعیت کی برکات ہیں جو ہمیں احادیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اب آئیے اجتماعات کے حوالے سے، اجتماعات کا بیسک یونٹ ہمارے ہاں وہ اسرے کا پروگرام ہے. کچھ ساتھی ہمارے نئے بھی ماشاءاللہ شامل ہوئے ہیں، انشاءاللہ ان کے علم میں بھی تفصیلات آتی رہیں گی کہ تنظیم کا چھوٹے سے چھوٹا جسے یونٹ کہتے ہیں وہ اسرا یعنی خاندان کہلاتا ہے. یہ ہمارا سب سے بیسک یونٹ ہے. ہاں، جو شادی شدہ رفقا اور ملتزم رفقا کے لیے بھی توجہ دلائی گئی کس بات کی؟ گھریلو اسرے کی. وہ شاید اس سے بھی چھوٹا یونٹ ہو جائے گا. بہرحال تو یہ نظم کے تحت ہمیں اجتماعات اسرے سے شروع ہوتے ہیں، مقامی تنظیم پر جاتے ہیں، پھر حلقے تک جاتے ہیں، اور آج اللہ کا شکر ہے کہ شمالی حلقہ کراچی کا، جنوبی حلقہ کراچی کا، اس کے رفقاء الحمدللہ آج یہاں پر بیٹھے ہیں. اسی سے اگلا مرحلہ ہوتا ہے، کبھی علاقائی اجتماعات بھی تنظیم میں ہوتے رہے ایک دو صوبوں کی بنیاد پر، اور کبھی اکثر و بیشتر ہوتا ہے الحمدللہ سالانہ اجتماع جہاں پورے ملک اور باہر کے افراد جو ہمارے ساتھی رفقاء اس تنظیم کے ساتھی ہیں ان کو بھی مل بیٹھنے کا موقع ملتا ہے. اب اسرے کے پروگرام سے لے کے سالانہ اجتماعات تک یہ جتنے سارے اجتماعات ڈفرینٹ لیولز پر ہمیں دیے گئے، ان کے بہت سارے مقاصد ہیں. مثلا ہماری آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات جو کہ اللہ کی رضا کی خاطر ہو، مثلا ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر کھانا پینا، مثلا ہمارا ایک دوسرے پر اللہ کی رضا کی خاطر مال خرچ کرنا، مثلا ایک دوسرے کے دکھ درد میں خوشی غمی میں شریک ہونا، ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہونے کی کوشش کرنا، انفاق کے مواقع کا میسر آنا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کر رہے ہیں، چاہے وہ کھانے پینے ہی کی سطح پر کیوں نہ ہو، یا تنظیم کے اور مقاصد کی تکمیل کی خاطر جو ایکٹیویٹیز ہمیں دی جاتی ہیں ان پر مال کا خرچ کرنا ہی کیوں نہ ہو. ان اجتماعات کے ذریعے ہمیں قرآن سے جڑنے کا موقع ملتا ہے، ان اجتماعات کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سننے کا موقع ملتا ہے، ان اجتماعات میں ہمیں اپنی فکر کی تازگی کے لیے دین کے افکار کو، دین کی بنیادی باتوں کو، دین کے انقلابی تصور کو سننے کا موقع ملتا ہے. ان اجتماعات جس کی بہت ساری نوعیتیں، زیادہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، انہیں اجتماعات کے ذریعے ہمیں اپنی روحانی اخلاقی ترقی کے لیے کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. انہیں اجتماعات کے ذریعے وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو یاد دہانی کرانے، اگر آپ مجھ میں کوئی کوتاہی دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ میری اصلاح کریں گے، آپ میں کوئی کمی مجھے دکھائی دے گی تو میں آپ کی اصلاح کروں گا، اس تواصی بالحق مل جل کر ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنے، یاد دہانی کرانے، اصلاح کرنے کا موقع ملتا ہے. انہیں اجتماعات کے ذریعے ہمیں اپنی علم میں اضافے کا موقع ملتا ہے، انہیں اجتماعات کے ذریعے ہمیں ایک دوسرے کو دعاؤں کے لیے کہنے کا موقع ملتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عمر جیسے نوجوان ساتھی سے بھی کہا کرتے تھے کہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. ان اجتماعات کے ذریعے ہمیں کسی بھائی کی بیماری کا پتہ چل جاتا ہے تو ہم اس کی عیادت کو چلے جاتے ہیں اور اجر و ثواب مل جاتا ہے. ان اجتماعات کے ذریعے کسی کے انتقال کی خبر مل جاتی ہے تو یا ہم تعزیت کے لیے چلے جائیں گے، یا فوریت و جنازے کے اور چلے جائیں گے، یا اپنی دعاؤں میں اپنے اس بھائی کو اس کے مرنے کے بعد بھی یاد رکھ لیں گے. ان اجتماعات کے ذریعے ہمیں تنظیم کے پروگرامز کی اطلاع ملتی ہے کہ کب حلقہ قرآنی درس قرآن کی محفل میں جانا ہے تو جانے کا موقع مل جائے گا، کب حلقہ قرآنی کے لیے پمفلٹ تقسیم کرنے ہیں، کس کو کس طرح دعوت دینی ہے، کتنوں کو ای میل کرنی ہے، کتنوں کو ایس ایم ایس کرنا ہے، اس کا بھی موقع ہمیں مل جاتا ہے. ان اجتماعات کے ذریعے اب گھر والوں کی تربیت کیسے کی جائے، محلے میں دعوت کا کام کیسے کیا جائے، اس کا ہمیں موقع ملتا ہے. ان اجتماعات کے ذریعے ہمیں اپنے تنظیمی مسائل کے حل کو تلاش کرنے کا موقع میسر آتا ہے. تیسری بات، مراکز کے حوالے سے، سب سے چھوٹا مرکز کیا ہو سکتا ہے؟ ہمارا اپنا گھر. اللہ ہم سب کے گھروں کو اپنے دین کی تعلیم کا مرکز بنائے، جس کے لیے بھی گھریلو اسرے کی توجہ دلائی گئی، اور یہاں سے وہ کام بندہ مومن کی ذمہ داریوں کا شروع ہوتا ہے کہ قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اس سے بھی کم تر بات کریں تو ہر رفیق کو ایک مسلمان کی حیثیت میں دین کا ایک مرکز ہونا چاہیے، ایک داعی، ایک مبلغ ہونا چاہیے، اور دین کی طلب اور تڑپ رکھنے والا اور دین کی خاطر اپنے جان و مال کو کھپانے والا ہونا چاہیے. تو ہمارا ایک ایک بھائی اپنی ذات کے اندر مرکز بنے، اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. پھر ہمارے گھروں کا معاملہ، پھر مقامی تنظیم کا کوئی دفتر ہوگا، ایک سے زائد بھی کہیں ہو سکتے ہیں، یا یوں بھی ہو سکتا ہے کہ ایک سے زائد مقامات پر ہمیں ملنے کا موقع ملتا تو وہ چھوٹے چھوٹے ہمارے مراکز ہو سکتے ہیں. پھر باقاعدہ ایک مقامی تنظیم کا دفتر ہوا کرتا ہے، مرکز ہوا کرتا ہے، پھر حلقے کا ایک مرکز یا دفتر ہوا کرتا ہے، جیسے یہاں یاسین آباد میں حلقہ شمالی کا، اور حق چیمبرز میں سوسائٹی کے علاقے کے اندر جنوبی تنظیم کا حلقہ، اس کا مرکز موجود ہے. اس سے اوپر چلیں تو پھر زون کا ایک، یہ تفصیل بھی نئے آنے والے ساتھیوں کے علم آگے چل کر آ جائے گی کہ کچھ بڑے علاقوں پر مبنی، جیسے سندھ و بلوچستان، تو ایک زون بنا دیا گیا، اس کا دفتر بھی، کیونکہ کراچی مین شہر ہے تو یہیں پر وہ قائم، اور اوپر چلے جائیں تو ایک تنظیم اسلامی کا مرکزی دفتر یا مرکزی مرکز آپ اس کو کہہ لیں، سینٹر اس کو آپ کہہ لیں، وہ اس وقت موجود ہے گڑی شاہو میں، اور اب اس کو منتقل کیا جائے گا لاہور سے کچھ دور، جس کی تفصیلات انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی. ایک ذات کے مرکز سے لے کے پوری تنظیم کے مرکز تک جو میں نے اجتماعات کے مقاصد آپ کے سامنے رکھے، انہی اجتماعات کے مقاصد کو حاصل کرنے کی تیاری، اس کی پلاننگ، اس کے لیے افراد کی فراہمی، اس کے لیے فنڈز کی فراہمی، اس کے لیے آئندہ کے پروگرامز کو ترتیب دینا، ان کی پائے تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کرنا، یہ سارے کے سارے معاملات ایک فرد یا ایک مقامی تنظیم کے مرکز سے لے کے مرکزی جو ہمارا مرکز یا دفتر ہے وہاں تک یہ ساری پلاننگ ہوتی ہے. آج کا یہ اجتماع ہوا، الحمدللہ دونوں حلقوں کے عمراء، ان کے سامنے تجاویز آئیں، انہوں نے کچھ گفتگو کی، کچھ ای میلز کا ٹرانسفر ہوا، اور الحمدللہ معاشرہ سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے ساتھی یہاں پر موجود ہیں. تھوڑا اور اوپر جائیے تو لاہور کا مرکز ہو جائے گا، پورے پاکستان کی حلقوں سے لے کے مقامی تنظیم، مقامی تنظیم سے لے کے اسرے، اسرے سے لے کے ایک ایک رفیق، اس پر کیسے محنت ہوگی، ان کی تربیت کیسے کرنی ہے، روحانی سطح پر، اخلاقی سطح پر، فکری سطح پر، ان کو دعوت کے کام کی طرف کیسے لانا ہے، دعوت کی تربیت کیسے دینی ہے، تزکیہ ان کا کس طریقے پر کرنا ہے، ان کی فکر کو پختہ رکھنے کے لیے لٹریچر کی فراہمی کیسے کی جائے، ان کی فکر کو مزید آگے بڑھانے کے لیے کیا پروگرام ترتیب دیے جائے، ان کو تنظیم کی ایکٹیویٹیز سے کیسے آگاہ کیا جائے، اس کے لیے لٹریچر بھی آئے گا، اس کے لیے میگزینز بھی آئیں گے، اس کے لیے افراد بھی تیار ہوں گے، اس کے لیے جو مقامی تنظیم ہے ان تک بھی معاملہ پہنچے گا، اسروں تک معاملہ پہنچے گا. یہ ساری ایکٹیویٹیز جو ہزاروں لوگ تو ہیں تنظیم کے الحمدللہ، اور ان ہزاروں کے ذریعے سے بلا مبالغہ مزید لاکھوں تک جو دعوت کا کام پہنچے گا، ان تمام امور کے لیے پلاننگ کا معاملہ، افراد کی فراہمی، فنڈز کا آنا، اس کو ایلوکیٹ کرنا، یہ تمام کام ہمارے الحمدللہ تنظیم کے مرکز میں بیٹھ کر ہو رہے ہیں. خود توجہ کیجئے نا، چند سو کی تعداد بلکہ چند ہزار کی تعداد اللہ کا شکر ہے ہمارے کراچی میں تمام رفقا کو اگر ملا لیں، 2000 سے کچھ نیچے ہوگی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے علم ہے کہ کم و بیش لاکھ کے قریب کم و بیش پمفلٹس کی تقسیم ہوئی، ہزاروں لوگوں کو دورہ ترجمہ قرآن میں آنے کا اللہ کے فضل و کرم سے موقع ملا. اب پورے سال حلقے قرآنی ہوں گے اور پروگرامز ہوں گے، ان میں ہزاروں لوگ شریک ہوں گے. یہ سارے پروگرامز کے لیے اوپر سے کہاں سے پلاننگ ہو رہی ہے، کہاں سے ایلوکیشن ہو رہی ہے، کہاں ترتیب دیا جا رہا ہے ان کاموں کو، وہ الحمدللہ ہمارا وہ مرکز ہے جو لاہور میں اس وقت تو ہے گڑی شاہو کے علاقے میں. کافی سینئر ساتھی، پرانے ساتھی واقف ہیں، اور ایک نئے مقام پر اس کو شفٹ کیا جا رہا ہے جس کی تفصیلات انشاءاللہ آئیں گی. اسی طرح ایک بہت بڑا ہمارا اجتماع، جیسے کہ اشارتاً ذکر کیا گیا، وہ سالانہ اجتماع ہوا کرتا ہے، کم و بیش ہر سال ایک سال کے فرق سے وہ ہوا کرتا ہے. اس کا مقصد کیا ہے، یہاں کراچی کے سارے لوگ اللہ کے فضل و کرم سے جمع ہوئے، کچھ بسکٹ بھی کھا لیے، چائے بھی پی لیے، کچھ کو نہ مل سکے تو کوئی حرج کی بات نہیں، ایثار و قربانی تقاضا ہے تحریکی زندگی کے اندر. لیکن یہ کہ وہاں پورے کراچی سے بڑھ کر آگے پورے پاکستان اور باہر کے ساتھیوں کے مل بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، اس کے لیے بھی ظاہری بات ہے کہ ہمارا مال بھی خرچ ہوتا ہے، ہماری جان بھی خرچ ہوتی ہے. اس کے لیے اب اللہ کا شکر ہے کہ بہاولپور کے علاقے میں ایک جگہ میسر آئی اللہ کے فضل و کرم سے. دعا کیجئے کہ اللہ جلد اس کو آباد کرے، اور بہت عنقریب جلد ہم وہاں تک پہنچے تاکہ پورے پاکستان کے ساتھیوں کو نسبتاً ایک بڑی جگہ پر ہم جمع کر سکیں. تو یہ وہ ایک بہت بڑا ہمارا اجتماع گاہ، اس کو بھی ایک مرکز کہیے، جہاں پورے پاکستان کے لیول اور باہر کے ساتھیوں کو بھی انشاءاللہ ہم جمع کر سکیں گے. تو یہ دو خاص مقاصد بھی تھے آج کی اس گفتگو میں، اور بھی انشاءاللہ ان کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ وہ لاہور کا مرکز، اس کو ہم نے آباد کرنا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اس پر بھی ہماری توجہ رہے، اور ایک سالانہ اجتماع گاہ یا سالانہ اجتماع کی اجتماع گاہ جو ہے اس کے حوالے سے بھی تفصیلات آپ کے سامنے آئیں گی. اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا کی خاطر شعوری طور پر، بھرپور طور پر اس جماعت میں شریک رہنے کی توفیق دے، اور جو تقاضے ہمارے سامنے اللہ اپنے فضل و کرم سے دل و جان سے ہمیں انہیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر.
جزاک اللہ خیرن شجاع الدین شیخ صاحب، دین میں اجتماعیت اور مراکز کی اہمیت پر تفصیلی گفتگو فرما رہے تھے. اب میں گزارش کروں گا جناب عبدالرزاق کوٹواری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اللہ کی راہ میں جان اور مال سے انفاق کی اہمیت پر گفتگو فرمائیں. عبدالرزاق کوٹواری صاحب، گزارش ہے کہ تھوڑا سا آپ قریب آ جائیے، مل مل کے بیٹھے ہیں، تھوڑا لیفٹ سائڈ پر جگہ خالی ہے، اگر ساتھی تھوڑا سا موو کر لیں تو یہ جگہ رک رہی ہے، یہاں تھوڑا سا آپ حرکت کر لیجیے، انشاءاللہ پھر گفتگو کا آغاز ہوگا.
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسوله وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جس نے اس کارخانے عالم کو وجود بخشا، اور درود و سلام رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اس دنیا میں حق کا بول بالا کیا۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی سورہ صف کی ان آیات سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ نے بالکل ایک تجارتی اور کاروباری انداز میں اہل ایمان کو مخاطب کر کے اس بات کی دعوت دی ہے کہ اے لوگوں، جو ایمان لائے ہو، کیا تمہیں وہ تجارت نہ بتا دی جائے جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے؟ وہ تجارت کیا ہے؟ وہ تجارت یہ ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کی راہ میں جہاد کرو اپنے جانوں سے اور اپنے مالوں سے۔ اہل ایمان کو مخاطب کر کے ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے، وہ ایمان جو یقین کی دولت سے مالا مال ہو، وہ ایمان کہ جس کے تقاضے صاحب ایمان پورا کر سکے، اور اس تقاضے میں ہمارے دین نے، قرآن نے، اللہ نے، رسول نے جس بات کو بنیاد قرار دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد ہے اور اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنا ہے۔ میں برسبیل تذکرہ آپ کو یہ بات عرض کرتا چلوں کہ صرف سورہ بقرہ میں 27 آیات ایسی ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو انفاق کی ترغیب دی ہے۔ ان سب کی تفصیل کا موقع نہیں، لیکن میں خلاصے کے طور پر یہ بات عرض کرتا چلوں کہ قرآن مجید نے ہمیں اس بات پر ترغیب دی ہے، کہیں انفاق کو قرآن سے ہدایت پانے اور فلاح حاصل کرنے کا لازمی شرط قرار دی گئی ہے۔ انفاق کے بارے میں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ انفاق کے لفظی معنی تو خرچ کرنے کے ہیں، لیکن قرآن اور حدیث کی اصطلاح میں جب یہ لفظ استعمال ہوگا تو اس کے معنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے ہیں۔ اور آگے میں ایک دو آیات پیش کروں گا، اس سے یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ انفاق زکوٰۃ سے الگ اللہ کی راہ میں اپنی دولت کو نچھاور کرنے کا نام ہے۔ قرآن مجید میں جن مقامات پر انفاق کی ہمیں تعلیم دی گئی، کہیں انفاق کو قرآن سے ہدایت پانے اور فلاح حاصل کرنے کی بنیادی شرط قرار دیا گیا، کہیں جنت میں جانے والوں میں انفاق کرنے والے کو سر فہرست رکھا گیا، کہیں انفاق کے عوض کئی سو گنا زیادہ اجر کا وعدہ کیا گیا، کہیں یہ بات اس طرح سمجھائی گئی کہ انفاق ایسا ہے گویا بندہ اللہ کو قرض دے رہا ہے اور اللہ اسے نہ جانے 70 گنا، 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ بڑھا کر اس کو لوٹائے گا۔ کبھی سمجھایا گیا کہ دیکھو، شیطان تمہیں بہکائے گا، انفاق کرواؤ کرو گے تو تمہارے پاس کیا بچے گا؟ پھر یقین دہانی کرائی گئی کہ رزق میں اضافہ اور کمی صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن آیات میں سے چند ایک کا ترجمہ آپ کی خدمت میں رکھتا چلوں جس میں انفاق کا یہ موضوع بڑا واضح ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر مالی اور جانی جہاد کے حوالے سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ سورہ بقرہ کی آیت 1-5 کے درمیان میں جو اہم تعلیمات دی گئیں، مومنین کی اہم صفات کا تذکرہ کیا گیا کہ جس کے بارے میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی یہ شرائط ضروری ہیں، مومن کامل بننے کے لیے بھی یہ اعمال ضروری ہیں، فلاح کا راستہ اختیار کرنے کے لیے بھی یہ لازمی عبادات ہیں۔ اس میں یہ بات کہی گئی کہ وہ مما رزقناہم ينفقون، کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اسی سورہ بقرہ کی آیت 177 میں یہ بات بیان کی گئی کہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ پر، آخرت پر، فرشتوں پر، قرآن اور تمام نبیوں پر ایمان لائے اور اللہ کی محبت میں اپنا مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والوں پر خرچ کرے۔ سورہ بقرہ کی آیت 215 میں ارشاد ہوا کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا انفاق کریں، تو ان سے کہہ دو کہ جو مال بھی تم خرچ کرو گے اپنے والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو، اور جو بھلائی بھی تم آگے بھیجو گے اللہ اس سے باخبر ہے۔ یہاں پر مفسرین نے ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ انفاق زکوٰۃ سے بالکل ایک الگ عبادت کا نام ہے، کیونکہ زکوٰۃ والدین کو دینا جائز نہیں ہے۔ ہم اللہ کی راہ میں جو انفاق کریں اس میں والدین کی ضروریات پورا کرنا بھی اس میں شامل ہے۔ سورہ بقرہ کی ہی آیت 195 میں یہ بات بیان کی گئی کہ اللہ کی راہ میں انفاق کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، بہتر کارکردگی کا طریقہ اختیار کرو، کیونکہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 219 میں فرمایا گیا کہ لوگ پوچھتے ہیں ہم کتنا خرچ کریں، ان سے کہو کہ جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے۔ اس طرح اللہ تمہیں صاف صاف احکام بیان کرتا ہے، شاید کہ تم غور و فکر کر سکو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 245 میں ارشاد ہوا، تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس کر دیا جائے، گھٹانا بڑھانا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ سورہ بقرہ ہی کی 254 نمبر کی آیت میں یہ حکم دیا گیا، اے ایمان والو، جو دولت ہم نے تمہیں دی ہے اس میں سے انفاق کرو اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی، نہ سفارش چلے گی، اور ظالم تو اصل میں وہی لوگ ہیں جو اللہ کے احکام سے انکار کرتے ہیں۔ آیت نمبر 261 میں ارشاد فرمایا گیا، وہ لوگ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بو دیا جائے اور اس سے 7 بالے نکلیں اور ہر ایک میں 100 دانے ہوں، اس طرح اللہ جس کو چاہتا ہے زیادتی عطا فرماتا ہے، کیونکہ وہ بڑا فراخ دست اور جاننے والا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 میں ارشاد ہوا کہ تم نیکی کا مقام حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جس کو تم عزیز رکھتے ہو، جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے باخبر ہے۔ انفاق کے بارے میں بہت ساری آیات ہیں جس میں سے چند ایک میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اس انفاق کی برکات میں ہمارے مفسرین اور ہمارے محدثین نے جو بات لکھی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے بغیر انفاق کے ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہے۔ چنانچہ دنیا اور اسباب دنیا سے محبت کے سبب سے اللہ تعالیٰ سے جو غفلت ہوتی ہے، اس کا سب سے زیادہ مؤثر اور کارگر علاج انفاق فی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ انفاق کی سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ مسلمان کے دل کو خدا کے ساتھ اس طرح جوڑ دیتا ہے کہ اس کے لیے خدا سے غافل رہنا ممکن ہی نہیں رہتا۔ انفاق کی ایک برکت یہ ہے کہ جب صاحب انفاق کا اپنے معاشرے کے ساتھ بھی صحیح ربط قائم ہو جاتا ہے، اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں بلکہ فلسفہ شریعت کے اعتبار سے یہ دین کی دو بنیادوں میں سے دوسری بنیاد ہے۔ ایک بنیاد بندے کا خدا کے ساتھ تعلق ہے جس کے لیے نماز کا سلسلہ قائم کیا گیا، اور دوسرا بندگان خدا سے رابطے کا تعلق ہے، اس کے لیے زکوٰۃ اور انفاق کا نظام قائم کیا گیا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاۃ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، انفاق کی ایک اہم برکت یہ ہے کہ دین کے دوسرے تمام عقائد اور اعمال کے لیے اس انفاق کی منزل غذا اور پانی کی سی ہے۔ ایمان کو تر و تازہ رکھنے کا ذریعہ انفاق، نفاق سے بچنے کا ذریعہ انفاق، ایمان کی تکمیل کی لازمی شرط انفاق، کبر و تکبر سے بچنے، عاجزی اور انکساری اور حصول تقویٰ کا حصول انفاق، اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کی حکم کی تکمیل انفاق، انا کو فنا کر کے تزکیہ نفس کے حصول کا ذریعہ انفاق، روحانی ارتقاء کا نام انفاق، مصائب پریشانیوں اور ناگہانی آفتوں سے بچاؤ کا ذریعہ انفاق، اطمینان قلب، شکر گزاری کی زندگی اور اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کا ذریعہ انفاق، مال و دولت میں برکت اور اس میں زیادتی کا ذریعہ انفاق۔ قرآن نے واضح طور پر کہہ دیا کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے۔ یہ برکت آخرت میں تو جتنی ملنی ہے وہ انشاءاللہ ملے گی، لیکن دنیا میں بھی 10-20 نہیں سینکڑوں ایسے مشاہدات اور مثالیں ہم نے بھی دیکھی ہوگی، آپ نے بھی دیکھی ہوگی، کہ جو بندگان خدا اللہ کے دین کے لیے انفاق کرتے ہیں اللہ انہیں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا کرتا ہے۔ میرے ایک کاروباری دوست ہیں، انہوں نے ایک عجیب بات بتائی، اللہ کی راہ میں یہ بہت انفاق کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 6 سال پہلے میں صاحب نصاب نہیں تھا، اس کے بعد جب پہلے سال میں صاحب نصاب بنا تو مجھے خوشی ہوئی کہ زکوٰۃ کا یہ فریضہ بھی الحمدللہ میں ادا کرتا ہوں، اس کے بعد میں نے زکوٰۃ کے علاوہ اللہ کی راہ میں بھی دینا شروع کیا۔ وہ بتاتے ہیں کہ 4 سال میں 300 گنا میری زکوٰۃ کا اضافہ ہوا ہے۔ تو یہ در حقیقت انفاق کی وہ برکات ہیں کہ نہ کوئی مقرر تقریر میں بیان کر سکتا ہے، نہ کوئی مصنف ضبط تحریر میں لا سکتا ہے، بلکہ یہ ساری چیزیں ایک پریکٹیکل بات ہے۔ بندہ کر کے دیکھے، وہ اس کی تمام ہریالی کو، اس کی تمام برکات کو سمیٹے گا، اور اللہ کی راہ میں وہ اس کو جتنا اپنی دولت کو لٹائے گا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی عطا کرتا رہے گا۔ اسی لیے قرآن مجید کی ان تمام آیات کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی ہمیں اس کی ترغیب دی گئی، اور میں 2-3 صحابہ کرام کی وہ مثالیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا کہ انفاق کے بعد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بعد، فیضان رسالت سے سیریاب ہونے کے بعد ان کی عملی زندگی کا کیا حال تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، مشکات نے اسے نقل کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندوں پر کوئی صبح نہیں آتی مگر 2 فرشتے اترتے ہیں، ایک یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ تو اپنی راہ میں مال خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ ادا کر دے، دوسرا یہ دعا کرتا ہے کہ تو بخیل کو بربادی اور نقصان عطا فرما۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بخیل کو جنت میں داخل نہ کرنے کا خود اللہ نے ذمہ لیا ہے، بخل انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے۔ اسی طرح فضول خرچی کرنے والے کو شیطان کا بھائی قرار دیا گیا ہے، لیکن اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں اللہ اسے بڑھاتا ہی رہتا ہے اور بڑھاتا ہی رہتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، مسلم اور ترمیزی میں یہ روایت موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، اجر و ثواب کے لحاظ سے بڑا ہوا وہ دینار ہے جو بندہ اپنے بال بچوں پر خرچ کرے، وہ دینار ہے جو مجاہد اپنے گھوڑوں پر صرف کرے، وہ دینار ہے جو بندہ اپنے مجاہد ساتھیوں پر خرچ کرے۔ گویا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے اور اس سے متعلقہ کاموں میں انفاق کو اجر و ثواب کے لحاظ سے بڑا ہوا اور باعث برکت قرار دیا گیا۔ مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ کہتا ہے کہ یہ میرا مال ہے، حالانکہ اس کے لیے اس کے مال میں 3 حصے ہیں، جو کھا لیا وہ تو ختم ہو گیا، جو پہن لیا وہ بوسیدہ ہو گیا، اور جو خدا کو دے دیا وہ اللہ کے پاس محفوظ ہو گیا۔ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، آگ سے بچنے کی فکر کرو، اگر ایک کھجور کا آدھا حصہ ہی تمہارے پاس کیوں نہ ہو اسے دے کر آگ سے بچو۔ ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے مرنے کے بعد اس کی کچھ نیکیوں کا ثواب برابر ملتا رہتا ہے، کسی کو دین کی تعلیم دی ہے وہ دین کا علم پھیلاتا ہے تو اسے اس کا اجر ملتا ہے، کسی نے اپنے بچے کی اچھی تربیت کی اور اس کے نتیجے میں وہ نیک ہوا تو یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بن گیا، اس کا ثواب اسے مرنے کے بعد پہنچتا رہے گا، کسی نے مسجد یا مسافر خانہ یا سرائے بنوائی، نہر کھدوائی، اپنی زندگی میں حالت صحت میں کوئی نیک کام کیے اور اپنا پیسہ لگایا تو جب تک اس کی چیزوں سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کے نام اعمال میں اس کا اجر و ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے زیادہ سخاوت کرنے والی کسی خاتون کو نہیں پایا، ان دونوں کی سخاوت اور فیاضی کی نوعیت تھوڑی سی مختلف تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ کرتی تھیں کہ تھوڑا تھوڑا مال پس انداز کر کے جمع کر کے جب قابل قدر اور مناسب مقدار جمع ہو جاتی تھی تو وہ یکمشت اللہ کی راہ میں انفاق کرتی تھی، جبکہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ وہ روزانہ جو رقم ان کے پاس بچتی تھی وہ روزانہ کی روزانہ اللہ کی راہ میں انفاق کیا کرتی تھی۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جن کی آواز بہت بھاری تھی، تیز بولتے تھے، آواز اونچی تھی۔ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو پست رکھو۔ حضرت قیس اس ڈر کے مارے کہ میری آواز بہت بلند ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے سارے اعمال برباد ہو جائیں، گھر بیٹھ گئے۔ آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی آواز کو کنٹرول کیا۔ اس کے بعد ایک موقع ایسا آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے گفتگو کی تو آپ نے فرمایا کہ قیس ذرا زور سے بولو، تمہاری آواز مجھ تک نہیں پہنچ رہی ہے۔ یہ اتباع، یہ اطاعت، انفاق کے معاملے میں یہ حضرت قیس کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ کی راہ میں اپنی دولت کو لٹاتے رہتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات تھی کہ یہ بہت انفاق کرتے ہیں۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو بھائی مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت لگا دی، کہنے لگے کہ یہ ہمارے بھائی بہت پیسہ لٹاتے ہیں، بہت خرچ کرتے ہیں، آپ ذرا ان کو تھوڑا سا نصیحت فرمائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرط محبت سے، راوی لکھتا ہے کہ اپنے دست مبارک کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر مارا اور فرمایا کہ قیس تمہیں شاباش ہو، اور خرچ کرتے رہو، اور خرچ کرتے رہو، اور خرچ کرتے رہو۔ یہ تین مرتبہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ حضرت قیس کا اپنا بیان احادیث کے صفحات پر موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پورے کنبے میں سب سے زیادہ خوشحال اور مالدار میں ہوں، اور میں جب بھی جہاد پر جاتا ہوں اپنی ذاتی اونٹنی استعمال کرتا ہوں۔ یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ انفاق کرنے والوں کو یہ صلہ عطا فرماتا ہے، آخرت کا اجر اپنی جگہ پر ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ موتا امام مالک میں درج ہے۔ ایک انصاری صحابی اپنے کسی باغ میں نماز پڑھ رہے تھے، یہ باغ مدینے کی مشہور وادی کف میں تھا اور کھجوروں کے درخت میں پھل لدے ہوئے تھے۔ وہ نماز پڑھتے پڑھتے ان کی نگاہ ان درختوں پر اور پھلدار فصل آنے پر لگ گئی اور تھوڑے سے وہ خوش بھی ہوئے۔ ان کا بیان یہ ہے کہ مجھے ایک طرف تو خوشی ہوئی لیکن دوسری طرف میں نماز میں رکعت بھول گیا۔ جب میں رکعت بھول گیا تو مجھے نماز کے بعد احساس ہوا کہ یہ میری جائیداد تو میرے لیے فتنہ بن رہی ہے، یہ میری جائیداد تو میرے لیے فتنہ بن رہی ہے۔ وہ نماز سے فارغ ہوتے ہی دوڑے ہوئے امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، سارا ماجرا بیان کیا اور فرمایا کہ اب اس باغ کو بس میں نے آپ کے حوالے کیا اور آپ اس کو جس طرح چاہیں اسے استعمال کر لیں۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ باغ حوالے کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 50,000 درہم میں اس باغ کو فروخت کیا اور اس باغ کو خمسین کا نام رکھ دیا۔ اور اس باغ کے بارے میں ہمارے محدثین نے لکھا ہے کہ اس وقت کے درہم کی کیفیت یہ تھی کہ وہاں کا ایک درہم 6 افراد 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا کھا سکے، وہ اس درہم کی اس وقت کی ویلیو تھی۔ تو یہ ایک ذرا سی نماز اور رکعت کا ڈسٹرب ہو جانا اپنی جائیداد کی، اس نماز اور دین کی بربادی کا تصور کر کے اٹھا کے اس باغ کو اللہ کے امیر المومنین کے حوالے انہوں نے کر دیا۔ اسی طرح قرآن مجید کا وہ رکوع جو رجب 9 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوا جب آپ غزوہ تبوک کی تیاری فرما رہے تھے۔ الحمدللہ آپ سب ماشاءاللہ تنظیم کے رفقا ہیں، سارا پس منظر بھی آپ کے علم میں ہے، ابھی دورہ قرآن میں بھی ہم نے سب اس کو تذکیر کی ہے، سنا ہے، تفصیل میں جانے کا نہ وقت ہے نہ اس کی ضرورت ہے۔ مختصراً یہ کہ روم جیسی طاقت سے مقابلہ تھا، شدید گرمی کا زمانہ تھا، فصلیں لہلہانے کو تیار تھیں، مسلمان قسم پرسی کی حالت میں تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ آج خدا کے دین کو مالی وسائل کی ضرورت ہے، جو تم میں سے جتنا لا سکتا ہے وہ لے آئے۔ قرآن مجید کے اس رکوع میں جو رجب 9 ہجری میں نازل ہوا، حکم دیا گیا کہ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم، اللہ کی راہ میں نکلو خواہ ہلکے ہو یا بوجھل ہو، اور اس کی راہ میں جہاد کرو اپنی جانوں سے اور اپنے مالوں سے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھ رکھتے ہو، اگر تم شعور رکھتے ہو، اگر تمہیں اس کا ادراک ہے۔ تو اللہ کی راہ میں نکلو، جوان ہو تو نکلو، بوڑھے ہو تو نکلو، توانا ہو تو نکلو، تندرست ہو تو نکلو، بیمار ہو تو نکلو، حالات سازگار ہیں تو نکلو، حالات سازگار نہیں ہیں تو نکلو، ہر حالت میں ہمیں نکلنا ہے۔ یہ خفافم و سکالا کی جو اصطلاح ہے وہ تمام استثنائی صورتوں کو ختم کر کے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ اتمام حجت والا رکوع ہے، یہ رکوع مقصد زندگی عطا کرتا ہے، یہ رکوع تحریک کے کارکن کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ اور یہ آیات ہمیں دعوت فکر و عمل دیتی ہیں کہ ہم جب تک اللہ کی راہ میں اپنے جان اور مال کو لٹانے والے نہیں بنتے، ہم اپنے ایمان کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر جن مقدس ہستیوں نے لبیک کہی تھی، ان کی زندگیوں میں انفاق کے حوالے سے بہت سارے واقعات ہمارے علم میں آتے ہیں۔ چند ایک میں آپ کی خدمت میں رکھتا چلوں۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، افضل البشر بعد الانبیاء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپیل پر اپنے گھر کا کل اثاثہ لا کر ڈھیر کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا اثاثہ لگائے۔ صدیق اکبر سے رحمت للعالمین نے پوچھا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول۔ ایک روایت میں بڑی عجیب بات آتی ہے، چار روایتیں اس حوالے سے ملتی ہیں۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا یہ کل اثاثہ اللہ کے رسول کی خدمت میں ڈھیر کر دیا، اور ایک چادر کو آپ نے زیبتن کر لیا اپنے جسم مبارک پر، اور اسٹچنگ کر لی ببول کے کانٹوں سے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آپ سے پوچھا کہ آپ کے برابر میں کون بیٹھے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرط محبت سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پر تھپکی دی اور بڑے جذبے سے فرمایا کہ صدیق ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آج اللہ نے مجھے آپ کے پاس انہی کے لیے بھیجا ہے، اور اللہ نے یہ معلوم کروایا ہے کہ صدیق اکبر سے آپ پوچھیں کہ وہ اپنی اس کیفیت پر خوش ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کا یہ سوال صدیق اکبر کو دہراتے ہیں، آپ کی ہچکی بن گئی۔ سرکار دو عالم نے کچھ دیر توقف فرمایا اور اس کے بعد فرمایا کہ صدیق جواب دو، جبرائیل کو واپس جانا ہے۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کی رفاقت ملی، مجھے اللہ کی طرف سے تمام چیزوں کی سعادت حاصل ہوئی، میں اس حالت پر خوش ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ جواب لے کر واپس جاتے ہیں۔ اسی غزوہ تبوک کے بارے میں راوی لکھتا ہے کہ سامان کا اس قدر ڈھیر تھا کہ رحمت للعالمین ایک طرف کھڑے ہیں تو اس ڈھیر کے بعد سامنے والا آپ کو دیکھ نہیں سکتا۔ اسی کیفیت میں ایک صحابی تشریف لائے، ان کے ہاتھ میں ایک کپڑے کی پوٹلی ہے، اس کے اندر کچھ کھجورے ہیں، شرمساری کا احساس ہے، ٹپکتے ہوئے آنسو ہیں۔ رحمت للعالمین کے پاس سرگوشی کے انداز میں فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اپیل پر دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں تھا، بس میں نے رات بھر ایک باغ کی محنت کی ہے، اجرت کے نتیجے میں مجھے یہ چند کھجوریں میسر آئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بس آپ اسی کو قبول فرما لیجئے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس جذبے انفاق کو اتنا آپ نے اپریشیٹ کیا اور اس قدر آپ خوش ہوئے، آپ نے فرط محبت سے فرمایا کہ ان کھجوروں کو اس ڈھیر پر پھیلا دو، یہ سب پر حاوی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جذبے کی بڑی قدر ہے۔ ایک 4,000 روپے اس مہنگائی کے دور میں حلال روزی کمانے والا دس روپے انفاق کرتا ہے، پچاس روپے انفاق کرتا ہے، وہ اللہ کی نگاہ میں شاید اس ڈیفینس کے 2000 گز کی کوٹھی میں رہنے والے 25 لاکھ روپے کے انفاق پر ممکن ہے وہ زیادہ اجر و ثواب کما کر لوٹ کر لے جائے، اس لیے کہ اللہ محسنین کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا، وہ بڑا قدردان ہے، اور وہ ہمارے اخلاص کو، ہماری قلبی کیفیت کو اور ہمارے ان سارے معاملات کو دیکھتا ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، ہماری آنکھوں کی پلکوں کے اندر ہے، اسے بھی وہ جانتا ہے، ہمارے دلوں کے اندر جو خیالات ہیں اس سے بھی رب کعبہ واقف ہے۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ یہ انفاق ہے لازمی دین کا تقاضا، اور اس کے بغیر ہم اپنے ایمان کے مقتضیات تک نہیں پہنچ سکتے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی آپ کے علم میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت طلحہ، بڑا مشہور واقعہ ہے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ میں، وہ باغ کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمایا کرتے تھے، وہ باغ کہ جس باغ کا ٹھنڈا پانی آپ پیا کرتے تھے، اس باغ پر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا کچھ وقت بھی لگایا کرتے تھے، پھول اور کانٹوں کو ٹھیک کیا کرتے تھے، یہ باغ سے ان کو بڑی محبت تھی۔ وہ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، 4 پارے کی پہلی آیت، تم نیکی کا مقام نہیں حاصل کر سکتے جب تک کہ اپنی عزیز ترین چیز کو اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور باغ انہوں نے اللہ کے حوالے کر دیا۔ اسی طرح حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے، بخاری نے وہ مسلم نے اسے نقل کیا ہے۔ وہ حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن مجید کی آیت ان کے علم میں آئی، کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ دوڑے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، یا رسول اللہ، اللہ کو بھی قرض کی ضرورت پیش آ گئی، تعجب کا حیران، حیرانی کا اظہار، فرمایا کہ ہاں اللہ کو بھی قرض کی ضرورت ہے۔ اذان مسجد کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اللہ کو قرض کی ضرورت ہے، فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا باغ ہے، یہ میں اللہ کو قرض دیتا ہوں۔ اس باغ کی تفصیل یہ ہے کہ اس باغ کے اندر حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خود اپنی رہائش تھی، اور بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس باغ میں صرف 600 درخت کھجور کے تھے۔ وہ اللہ کے رسول کے حوالے، وہ باغ کرنے کے بعد باغ کے اندر داخل نہیں ہوتے، باہر سے پکارتے ہیں کہ دہدہ کی اماں باہر چلی آؤ۔ وہ پوچھنے لگی کیا ماجرا ہے، فرمایا کہ یہ ہم نے اللہ کو قرض دے دیا ہے۔ میاں جتنا خدا کے رنگ میں رنگا ہوا تھا، بیگم بھی اسی رنگ میں رنگی ہوئی تھی۔ فرمانے لگی کہ آپ نے تو بڑا ہی نفع بخش سودا کیا، سامان کو سمیٹتی ہے، بچوں کو اٹھاتی ہے، باغ سے باہر آ جاتی ہے۔ اسی طرح صحابی کا مہمان کی خاطر چراغ گل کر دینا، خود اور بیوی بچوں کا بھوکا سو جانا، اور قرآن مجید کی آیت یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ کا نازل ہونا، اسی طرح کی بہت سارے واقعات ہیں جس کو میں چھوڑتے ہوئے ایک 5 منٹ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ صحابہ کرام کے یہ واقعات جب ہم پڑھتے ہیں، جب ہم سنتے ہیں، تو دل میں خیال پیدا ہوتا ہے، کبھی کبھی شیطان بھی یہ چکر دیتا ہے کہ یہ تو بڑی مقدس ہستیاں تھیں، یہ تو فیضان رسالت سے فیضیاب تھی، اور یہ تو زمین کے روشن ستارے تھے۔ بے شک بات یہ ہے کہ آج کے دور میں بھی اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جو انہی کے نقش قدم پر چل کر اپنا جان مال اللہ کی راہ میں لٹاتے ہیں۔ میں ذاتی طور پر ایک شخص کو جانتا ہوں، چند سال پہلے ان کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ علین میں جگہ عطا فرمائے۔ یہ ککری گراؤنڈ پر جو فٹ پاتھ تھی، جو ہمارے بزرگ ساتھی ہیں ان کو شاید یاد بھی ہوگا، ککری گراؤنڈ پر فٹ پاتھ پر جگیاں بنی ہوئی تھیں۔ اس جگی میں، ایک جگی میں ان کی رہائش تھی، اپنی بیوہ والدہ کے ساتھ وہ رہتے تھے، اور لائٹ نہیں تھی، مٹی کے تیل سے لالٹین جلا کر وہی ان کی کل پونجی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں راستہ دیا ہدایت کا، راستہ دیا رزق حلال کا، اور سچائی کے ساتھ کاروبار کرتے ہوئے اللہ نے ان کو جتنی دولت سے نوازا، انہوں نے اپنے بکس آف اکاؤنٹس میں ایک اللہ کے نام کا کھاتہ کھولا، اور اس میں کروڑوں روپے کا انفاق درج ہے۔ اور آج بھی ہزاروں افراد اس بات کے گواہ ہیں کہ اس کراچی کی بہت ساری بڑی مساجد ہیں جو اس اللہ کے بندے نے، اکیلے نے اپنے انفاق سے بنائی تھی۔ اور جب اس کا انتقال ہوا اس وقت بھی کروڑوں روپے کے کمٹمنٹس موجود تھے جو بعد میں ان کے لواحقین نے پورے کیے۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے، ایک سبزی والا روزانہ اپنی سبزی کی سیل میں اپنے گھر جو رقم دیتا تھا اس میں سب سے پہلے 50 روپے انفاق کے نکالتا ہے آج بھی۔ اس طرح سے کئی ایک مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں اور اس کے مشاہدات موجود ہیں۔ ایک آخری بات جو میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ الحمدللہ ہم ایک اجتماعی تحریک کے رفیق ہیں، ہمارا مقصد نظام خلافت کے طرز کی حکمرانی کا قیام ہے، اور اسی ادیان باطل پر دین حق کے غلبے کے لیے یا نفاذ شریعت کے لیے یا نظام خلافت کے طرز کی حکومت کے لیے یا اقامت دین کے لیے یا شہادت حق کے فریضے کی ادائیگی کے لیے، یہ ساری اصطلاحیں قرآن اور حدیث کی ہیں، ہم جو بھی چاہیں استعمال کر لیں۔ ہمارے محدثین نے ایک کلیہ بیان کیا ہے، ایک فارمولہ وضع کیا ہے، اور اس فارمولے پر ان کے پاس 9 احادیث ہیں بخاری مسلم ابن ماجہ اور ترمیزی کی، کہ نظام خلافت کے طرز کی حکومت کی عمارت جن 4 ستونوں پہ قائم ہوگی، جن 4 ستونوں پہ قائم ہوگی، وہ 4 ستون کیا ہیں؟ وہ 4 ستون حکمرانوں کا عدل، اغنیا کا مال، علماء کا علم، فقراء کی دعائیں۔ یہ 4 ستون میں سے کوئی ایک ستون بھی نہیں ہوگا وہ عمارت قائم نہیں ہو سکتی۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ جو اللہ کا عذاب ہے، اور مزید اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے کہ بڑے عذاب ہمیں نظر آ رہے ہیں، ہماری دہلیز پر کھڑے ہیں، اور آج اگر سچے دل سے قوم نے اللہ کی طرف رجوع نہ کیا، توبہ نہ کی، ہم سب نے جو بیعت فارم بھرا ہے اور جو ذمہ داری قبول کی ہے اس میں اگر خدا نہ خواستہ ہم نے تساہلی دکھائی اور فعالیت کے ساتھ کام نہ کیا، تو اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، 1000 بار اللہ نہ کرے، وہ عذاب ہماری دہلیز پر کھڑا ہے۔ علماء جو علماء حق ہیں، وہ علماء حق ہیں، وہ نبی کے وارث ہیں، ان کی پاؤں کی مٹی کو ہم آنکھوں کا سرما بناتے ہیں، لیکن علماء سو جو بہت بڑی تعداد میں ہیں انہوں نے دین کی مٹی پلیت کر دی ہے۔ اسی طرح سے حکمرانوں کے عدل کا تو کیا سوال پیدا ہوتا ہے، ظلم کی بھی انتہا ہے، فقراء کی دعائیں اپنی جگہ چل رہی ہیں، لیکن اغنیا کا جو مال ہے وہ مال جب تک اللہ کی راہ میں وہ لٹانے والے نہیں بنیں گے، نظام خلافت کے طرز کی حکمرانی کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ یہ 4 ستونوں میں سے ایک لازمی ستون ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنا جان، اپنا مال، اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں اللہ کے دین کی اقامت میں لگائیں، تاکہ ہمیں اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔
جزاک اللہ خیرن۔ سب سے پہلا اعلان تو یہ ہے کہ انشاءاللہ پروگرام کے اختتام پر باجماعت نماز کا اہتمام کیا جائے گا، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اطمینان سے تشریف رکھیے، انشاءاللہ اسی جگہ باجماعت نماز کا اہتمام کیا جائے گا، نماز کے بعد مناسب وقفہ بھی دیا جائے، پروگرام کے بعد مناسب وقفہ بھی دیا جائے گا کہ آپ حضرات وضو وغیرہ بھی کر سکیں۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ الحمدللہ 2 گفتگو ہماری مکمل ہو چکی ہیں، شجاع الدین شیخ صاحب جو دین میں اجتماعیت اور مراکز کی اہمیت بیان کر رہے تھے، اور بزرگ رفیق ہمارے عبد الرزاق صاحب اللہ کے نام میں جان اور مال سے انفاق کی اہمیت بیان فرما رہے تھے۔ اب میں گزارش کروں گا جناب اعجاز لطیف صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور مراکز کا تعارف اور اس کا تخمینہ، جو ایکسپیکٹڈ ہمارے مراکز جو ہیں ان کا، وہ آپ کے سامنے بیان کریں۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ تشریف لائیں گے انجینئر نوید احمد صاحب، اور ان کے بعد پھر انشاءاللہ یہاں پر جماعت با جماعت ادا کی جائے گی۔ گزارش ہے اعجاز لطیف صاحب سے کہ تشریف لائیں۔
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفا، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، ربنا زدنا علمنا وعملنا، آمین یا رب العالمین۔ حضرات گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو مختصراً جو ہمارے الحمدللہ تنظیم اسلامی کا جو نیا مرکز زیر تعمیر ہے اس کے حوالے سے، اور بہاول پور میں جو ہماری اجتماع گاہ ہے اس کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، جس سے تھوڑی سی ہمیں آگاہی حاصل ہو سکے کہ منصوبہ کیا ہے۔ جی، پہلے جو مرکز دارالاسلام تنظیم اسلامی کا، یہ چوہنگ لاہور میں، یہ ٹھوکر نیاز بیگ کے بالکل قریب ملتان روڈ پر، یہ ہمارا انشاءاللہ نیا مرکز، جس کے لیے ایک وسیع و عریض پلاٹ جس کا کل رقبہ تقریباً 16,000 اسکوائر یارڈز بنتا ہے، اور جس کے ٹوٹل جو مطلب اگر براڈر ڈائمنشنز کی دیکھی جائیں تو 515 فٹ بائی 275 فٹ جو ہے اس کی جو ہے وہ ڈائمنشنز ہیں۔ اور اس میں یہ جو براڈ لے آؤٹ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، اس میں سائڈز پہ جو ہیں یہ ریزیڈنسز ہیں، درمیان میں آفیسز کا کمپلیکس، اور اس کے اوپر مسجد۔ یہ ایک اوور آل جو ماسٹر پلان ہے۔ اس میں پھر آگے چلیے جی، اس میں اب جو بیسمنٹ، ظاہر سی بات ہے کہ یہ اب ہم جو ریزیڈنسز ہیں ان کے نیچے تو نہیں، بلکہ ہم اب آفیسز کی بات کر رہے ہیں کہ آفیسز کے لیے جو بیسمنٹ کا ایریا ہے یہ اس کا استعمال ہوگا، اور اس میں 8 آفیسز آپ کو مختلف جو تقریباً 22 بائی 14 فٹ کے ہوں گے۔ اس کے علاوہ درمیان میں ایک کانفرنس ہال ہے جو 56 بائی 41 فٹ کا وہ بھی ہوگا۔ یہ بیسمنٹ کا لے آؤٹ ہے۔ اس کے بعد جی نیکسٹ، اس کے بعد جو گراؤنڈ فلور ہے اس میں بھی 2 لیکچر ہالز ہیں جو کہ 22 بائی 41 کے ہوں گے۔ اس کے علاوہ ایک پریئر ہال ہے جو کہ 56 بائی 41 کا ہے، اور ایک برانڈا اس میں ہے جو 57 بائی 21 فٹ کا۔ یہ یوں کہہ لیجئے کہ ہمارا جو گراؤنڈ فلور کا ان کا لے آؤٹ پلان ہے۔ جی نیکسٹ، فرسٹ فلور کا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو براڈر ایک ویو ہے۔ اصل میں فرسٹ فلور جو ہے وہ مسجد ہے، جو مسجد دارالاسلام جو اوپر بنیں گے انشاءاللہ، لیکن اس کے اندر بھی جو ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ مسجد کے علاوہ جو ہے سائٹس پہ 2 لیکچر ہالز بھی ہیں جو کہ تقریباً 22 بائی 41 کے ہیں۔ درمیان میں یہ سارا وسیع و عریض جو اس کا ہال ہوگا، اس کے اوپر جو ڈومز وغیرہ ہیں وہ سارے آپ کو اگلی ایلیویشنز میں اور زیادہ کلیئر نظر آئیں گے۔ جی نیکسٹ، یہ اس کی مسجد کی فرنٹ ایلیویشن ہے جو انشاءاللہ اس کی پورے اس کمپلیکس کے اوپر جو ہے وہ ایک تاج کی طرح سدی ہوئی ہوگی، اور اسی کا ہی جو ہے میرا خیال انٹرنل لے آؤٹ پلان اگلا جو ہے وہ اس میں واضح ہو رہا ہے، جس میں وہ جو میں نے بیسک چیزیں جو بتائی تھیں فرسٹ فلور کی، وہی جو ہے انہی کی ایک دوسری جو ہے وہ اپنا آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے۔ جی یہ میرا خیال ہے ایکسٹرا ہو گئی ہے، اس کو جو ہے آگے لے جائیں۔ اس کے بعد جو ہمارا بہاول پور کا مرکز ہے جہاں اجتماع گاہ بننی ہے، جو کہ اب سالانہ اجتماع ہمارا انشاءاللہ وہاں پر ہوا کرے گا، اس سال بھی ہونا ہے اور آئندہ بھی جو ہو رہا ہے، تو اس کا ایک وسیع جو پلاٹ وہاں حاصل کیا گیا ہے، اور اس میں جو ان کے جو پلانز ہیں مختلف قسم کے، جو اس کے اندر یوں سمجھ لیجئے کہ وہ رکھا جائے گا، بلکہ وہ جو سوری جو پچھلے سے پچھلی سلائڈ دکھائے گا وہ جو ایک رہ گئی تھی وہ تھی اصل میں ویمن سیکشن، اور پیچھے دیکھیں اس میں جو مرکز ہے تنظیم ہے اس میں خواتین کے لیے بھی جو ہے ایک پورے جو ہے آفیسز کا سیٹ اپ اس میں بتایا گیا ہے، جس میں ان کے ہالز ہیں۔ ایک بڑا ہال ہے جو کہ 35 بائی 24 کا ہوگا، ان کا ایک ریسپشن ایریا ہے، اس کے علاوہ آفیسز ہیں 3 ان کے 12 بائی 12 کے، اور ورنڈا اور کچن وغیرہ ان کا ایک سیپریٹ جو ہے، یہ مرکز کا ہی حصہ ہے جو کہ وومن کے جو ہے خواتین کے لیے جو ہے مرکزی سطح پر ان کا آفس کا حصہ ہوگا۔ جی اب وہ بہاول پور والا مرکز ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں یہ بہاول پور کا بھی جو ہے یہ بڑا ایک وسیع و عریض جو ہے جو پورا یہ بنا رہے ہیں کمپلیکس، اس کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ اس میں یہ جو ریزیڈینشل لانز دکھائے گئے ہیں یہ ان میں جو گنجائش ہے، لان اے میں 2300 افراد، لان بی میں 2000 افراد، اور لان سی میں 1050 افراد۔ یعنی کل ملا کر تقریباً 6,500 کے قریب، 6,350 افراد کی یہاں پر جو ہے وہ ان کو اکوموڈیٹ کرنے کی اس کے اندر جو ہے پروین جو ہے وہ موجود ہوگی. اس کے علاوہ اس میں جو ہے باقی جو اس کے اندر چھوٹا سا وہ ریزیڈینشل ایریا جو اس کو مینٹین کرنے کے لیے جو لوگ وہاں پر قیام بھی کر رہے ہوں گے، اور اس کے جو ڈیورنگ دا ایئر جو اور مقاصد ہیں ان کا استعمال جو ہے، تو اس کے حوالے سے اس کے باقی لے آؤٹس بھی اگلے بھی دکھا دیجیے. وہ بھی اس میں جو ہے جب ان کا جو ریزیڈینشل ایریا ہے اس کا پلان انہوں نے اس میں بتایا ہے. پھر نیکسٹ، اور اس کے باقی جو ہے یہ اس کے اندر جو ہے اسی ریزیڈینسز کے سائٹس کے اوپر جو مختلف پلانز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اگلا بھی دکھا دیجیے. تو یہ تو بنیادی طور پر جو یہاں کی وہ پورا جس میں ڈاکٹرز کا بھی کے لیے بھی جگہ اور ساری مختلف ان کا ریسیپشن بھی اور آفیسز بھی، یہ یہاں پر بھی یہ پورا ایک وسیع اور عریض کمپلیکس جو کہ سال بھر میں دیگر مقاصد کے لیے بھی اس کے استعمالات جو ہیں وہ پھر جو ہے وہ طے ہوں گے. جی نیکسٹ. اب یہ دونوں پروجیکٹس جو ہیں جو کہ کافی آپ نے جیسا کہ دیکھا کہ بڑے یعنی چھوٹے موٹے نہیں بلکہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جائیڈینٹک پروجیکٹس ہیں، اسی لحاظ سے ان کے اوپر جو ابھی انیشل ایکسپنسز ہیں، جامع مسجد دارالاسلام کی تعمیر اس کے اوپر تقریباً 80 لاکھ روپے کا اندازہ ہے خرچے کا، اور بیسمنٹ میں واقع مرکزی دفاتر کے علاوہ پہلے مرحلے کی دیگر تعمیرات جو ہیں وہ مرکزی ناظمین اور مستقل سٹاف کی رہائش گاہیں وہ جو ہم نے سائٹس میں دیکھی تھیں وہ تقریباً 70 لاکھ ہے، اور دیگر ضروری تعمیرات جس میں مہمان خانہ میس وغیرہ وہ 35 لاکھ، اور بہاول پور کا جو سالانہ اجتماع کے لیے جو ان ضروری تعمیرات ابھی انیشل سٹیج پہ ہیں وہ 40 لاکھ. یہ کل ملا کر آپ سمجھ لیجئے کہ تقریباً کوئی 2 لاکھ جو ہے وہ 25-35 ہزار، یا تقریباً سمجھ لیجئے کہ دو کروڑ 2.5 کروڑ کا یہ جو ہے وہ ایک ایوریج ایسٹیمیٹ بنتا ہے ان دونوں پروجیکٹس کے اوپر. اب اس میں اس حوالے سے یعنی بنیادی طور پر آپ کے سامنے جو ابھی مختلف باتیں انفاق کے حوالے سے آئی ہیں، تو انفاق کا یہ جو موقع ہے اس کے لیے اس کی پہلے ضروری تھا کہ آپ کو یہ پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھی جائے کہ مقصد کیا ہے اور اس میں کیا انٹینڈڈ پلانس ہیں. وہ الحمدللہ آپ کے سامنے سارے آگے ہیں، تو میری تو گفتگو انہی باتوں تک ہے. اب آگے انشاءاللہ اگلے آپ کو اعلان کرنے کے لیے عامر صاحب آتے ہیں. جزاک اللہ.
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُم مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم وفقنا لما تحب و ترضا. آمین یا رب العالمین. محترم رفقہ، جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے اعجاز لطیف صاحب نے ہمارے دو مراکز کی تفصیل رکھی ہے، ندائے خلافت کا جو شمارہ رمضان المبارک میں بالکل آخر میں آیا، شمارہ نمبر 37، اس میں مرکز کی طرف سے یہ اپیل آئی کہ ان دونوں مراکز کے لیے رفقا زیادہ سے زیادہ انفاق کرنے کی کوشش کریں. آپ سب جانتے ہیں کہ تنظیم اسلامی کی پالیسی یہ ہے کہ ہم اپنے جو بھی اخراجات اور ضروریات ہوتی ہیں اس کے لیے انفاق کی احتیاط کی عام اپیل نہیں کرتے، بلکہ ہمارے تمام اخراجات اپنے رفقا ہی کے تعاون سے پورے ہوتے ہیں. اور یہ ایک الگ بات ہے کہ بعض اوقات کچھ ہمارے اپنے ایسے تعلق میں دوست اور احباب ہوتے ہیں کہ جو ہمارے پورے کام سے متفق ہوتے ہیں، واقف ہوتے ہیں، ہمارے پروگراموں میں آ رہے ہوتے ہیں، ابھی ہمت نہیں کر پاتے کہ وہ شامل ہو جائیں تنظیم میں، تو ہم ذاتی لیول پر تو ان سے اس قسم کی کوئی بات کر سکتے ہیں، لیکن ہم عام مجموع میں یہ اعلان نہیں کرتے کہ تنظیم اسلامی کے ان مقاصد کے لیے ہمیں آپ سے مالی تعاون چاہیے. لہذا ہمیں ندائے خلافت میں یہی پیغام ملا کہ ہم رفقا سے اس بات کی درخواست کریں، رفقا سے اپیل کریں کہ وہ ہمارے ان مراکز کے لیے زیادہ سے زیادہ جو بھی انفاق کر سکتے ہیں وہ کریں. اسی مقصد کے لیے سوچا کہ ہم کس طرح اس کے لیے ایک اپنے ساتھیوں کو ترغیب دیں، تو یہ ذہن میں آیا کہ طویل عرصہ ہو گیا کراچی کے دونوں حلقوں کے رفقا کا کوئی اجتماعی پروگرام نہیں ہوا، لہذا کیوں نہ اس طریقے پر ایک مل بیٹھنے کا ذریعہ بھی ہو جائے، باہمی تعارف بھی ہو جائے، اور جو جو باہم مل کر بیٹھنے کی افادیت ہے، اجتماعات کی افادیت ہے، بڑے خوبصورت اور مختصر جامع الفاظ میں بھائی شجاع نے آپ کے سامنے رکھ دی، وہ مقصد بھی پورا ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پروجیکٹ کی تفصیل آپ کے سامنے رکھی جائے اور آپ کو ترغیب تشویق دی جائے کہ اس میں ہر بھائی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق جو اس راہ میں پیش کر سکتا ہے پیش کرے۔ کڑاوی صاحب نے بالکل صحیح فرمایا کہ اصل اہمیت اس کی نہیں ہے کس نے کتنا دیا ہے، اصل اہمیت یہ ہے کہ کس نے کن حالات میں کیا دیا ہے، اس کے پیچھے جذبہ کیا، اس کے پیچھے نیت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر بھائی کو اور بلکہ ہماری بہن جو رفیقات ہیں ان کو بھی اللہ اس کے لیے قبول فرمائے۔ میں اس وقت آپ کے سامنے قرآن مجید کے کچھ مقامات سے انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت کیا ہے، فضیلت کیا ہے، وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ ذرا کبھی غور کیجئے کہ میرا اور آپ کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے۔ ہمارے بہت سارے مسائل ہیں لیکن ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ جان جملہ علم ہائی استوئی تاب دانی مر قیم من قیم در یو بدی، یعنی جتنا بھی ہمارا علم ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ ہم یہ علم حاصل کر لیں، یہ جان لیں کہ جس روز حساب کتاب ہوگا اس روز میں کہاں کھڑا ہوں گا۔ اور ظاہر بات ہے ہمارے لیے سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قیامت کے دن جہنم سے بچا لے، ہلاکت سے بچا لے، اور ہلاکت سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ کی راہ میں کچھ دینا ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ البقرہ ہے آیت 195 کہ وَأَنفِقُوا فِی سَبِیلِ اللّٰہِ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکۃ، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈالو، تمہارے پاس جو کچھ ہے نہیں دو گے، بخل کرو گے۔ تو ابھی کڑاوی صاحب نے آپ کو ارشاد نبی سنایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بخل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ خود جہنم میں ڈالے گا، اللہ نے خود فیصلہ کر دیا کہ اسے جہنم میں ڈالنا ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو جہنم سے ہلاکت سے بچانے کے لیے جو بھی اللہ نے مالی حیثیت دی اس کو لگاؤ، اللہ کی راہ میں کپاؤ۔ ابھی کڑاوی صاحب نے آپ کو حدیث کا وہ ٹکڑا بھی سنایا کہ ایک کھجور اگر اللہ کی راہ میں دے کر بچ سکتے ہو جہنم کی آگ سے، وہ کھجور بھی اللہ کی راہ میں دینے کی کوشش کرو، اللہ تعالیٰ میں جذبہ عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد دوسرا بڑا مسئلہ تنظیم اسلامی کے رفقا کا کیا ہے۔ اگر آپ نے ڈاکٹر سارا مہ صاحب کے نفاق کے حوالے سے خطابات سنے ہوں تو ڈاکٹر صاحب یہ فرماتے ہیں کہ نفاق کا سب سے زیادہ خطرہ ان لوگوں کو ہے کہ جن پر دین اسلام کا وسیع تصور واضح ہو چکا ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ دین صرف عبادات کا نام نہیں ہے، صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، یہ دین اپنی تبلیغ اپنے غلبے کے لیے ہم سے مال اور جان دونوں کا تقاضا کرتا ہے۔ اب اگر خدا نہ خواستہ اللہ کی راہ میں مال اور جان لگانے سے گریز کیا، یہی سے نفاق کا آغاز ہوتا ہے۔ نفاق سے بچنا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ باتیں آپ کی آدھانی کے لیے عرض کر رہا ہوں، آپ کو پتا ہے، آپ نے کئی بار سنی ہوئی کہ نفاق کا علاج کس میں ہے؟ انفاق میں ہے۔ سورہ منافقون کی آخری آیتیں میں نے آپ کو سنائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، خرچ کرو اس رزق میں سے جو کہ ہم نے تمہیں دیا ہے، ہم ہی تم سے واپس مانگ رہے ہیں، خرچ کرو اس رزق میں سے جو کہ ہم نے تمہیں دیا ہے، مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس سے پہلے کہ تم میں سے اچانک کسی پر موت آ جائے، فیقول، اور وہ سب فریادیں کرنے لگے، رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے میرے رب تو مجھے کیوں نہیں مہلت دیتا ایک قریب مدت کے لیے، فاصدقا، تاکہ میں صدقہ و خیرات کروں، واقم من الصالحین، اور میں نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ لیکن جب موت کا وقت آ جاتا ہے پھر مہلت نہیں ملتی۔ ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، جب کسی جان کا وقت آ جاتا ہے تو اسے مزید مہلت نہیں دی جاتی، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ کہ تم کر رہے ہو۔ پھر قرآن مجید میں نیک انسان کی کیا اہمیت ہے، نیک انسان ہی سچا انسان ہے، نیک انسان ہی متقی انسان ہے۔ آیا بر اس کا مضمون شاید آپ کے ذہنوں میں ہوگا، اللہ فرماتے ہیں کہ تم نیکی کی حقیقت کو پا نہیں سکتے جب تک کہ اللہ کی راہ میں اپنی محبوب شے خرچ نہ کر دو، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہ کرو کہ جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور پھر بڑی پیاری بات، ہم سب کے لیے اعلیٰ ترین مقام یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی قربت نصیب ہو جائے۔ اور اللہ کی قربت کیسے نصیب ہوگی؟ اللہ نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا، آیت نمبر 99 ہے، وَمِنَ الْآرَابِ، اور بدوؤں میں سے وہ خوش نصیب بھی ہیں، مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ، اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کی قربت کے حصول کا ذریعہ سمجھتے ہیں، وصلوات الرسول اور رسول کی دعاؤں کو حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ خوشخبری دی گئی، الا جان لو انہا قربت اللہم، بے شک ان کا یہ انفاق کرنا ان کے لیے اللہ کے ہاں قربت کا ذریعہ بنے گا۔ تو اگر اللہ کی قربت چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے، وہی میرا اور آپ کا نصب العین ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ تو یہ ہمیں مقصد کس سے ملے گا؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ملے گا۔ اس انفاق کی اہمیت کا عالم یہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں 16 مرتبہ حکم دیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو۔ اس میں سے 2 مقامات میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ سورہ بقرہ آیت 254 ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو اس رزق میں سے جو کہ ہم نے تمہیں دیا ہے، من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس روز کوئی لین دین کام نہیں آئے گا، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، کوئی سفارش کام نہیں آئے گی۔ اسی طریقے پر سورۃ تغابن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، واسمعوا باتیو، سنو اور کہنا مانو، وانفقوا خیرا لانفسکم، اور خرچ کرو اپنے ہی بھلے کے لیے۔ یہ مال تم خرچ کرو گے اس سے اللہ کی خدائی میں اضافہ نہیں ہوگا، بلکہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا، تمہارے گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بنے گا۔ فرمایا، ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، اور جو لوگ جی کی لالچ سے بچا لیے گئے وہی کامیاب ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ جھنجھوڑنے کے انداز میں فرماتے ہیں سورہ حدید میں، وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، وللہ میراث السماوات والارض، حالانکہ آسمان اور زمین کی اصل وراثت تو اللہ کے لیے ہے، یہ مال ہمیشہ تمہارا نہیں رہے گا، آج تمہاری آنکھ بند ہوگی اور یہ مال کسی اور کے نام منتقل ہو جائے گا، اس کا بھی ہمیشہ نہیں رہے گا، وہ بھی بالآخر مر جائے گا، اصل وارث اس مال کا اللہ ہے۔ پھر من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے بہترین قرض، فیضاعفہ لہ اضافا کثیرا، اور اللہ تعالیٰ اسے اس کے لیے بڑھائے چڑھائے کئی گنا کرے، واللہ یقبض و یبسط و الیہ ترجعون، اللہ تعالیٰ ہی رزق کو وسیع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی رزق کو تنگ کرتا ہے، اور بالآخر اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے، وہاں جا کر معلوم ہو جائے گا تم نے کیا کیا ہے۔ ابھی بڑا پیارا واقعہ کڑوی صاحب سنا رہے تھے ابو دہدہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر ابو دہدہ اپنا باغ اللہ کی راہ میں نہ دیتے تب بھی نہ ابو دہدہ نے دنیا میں رہنا تھا نہ اس باغ نے دنیا میں رہنا تھا، لیکن کتنا بڑا نفع کا سودا کر کے وہ اللہ کا بندہ چلا گیا، اس نے اللہ کی راہ میں دیا، مرنا اس نے ویسے بھی تھا لیکن بہت بڑا اپنے لیے اجر کا سامان کر کے دنیا سے چلا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایسا جذبہ عطا فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ ہر حال میں خرچ کرو، چاہے خوشحالی ہو اور چاہے تنگ دستی ہو۔ اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں آتا ہے سورہ آل عمران میں کہ الذین ینفقون فی السراء والضراء، اللہ کے نیک بندے متقی بندے وہ ہیں کہ جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی اور جو خرچ کرتے ہیں تنگ دستی میں بھی، والکاظمین الغیظ، غصے کو دبانے والے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ پھر اللہ اپنے نیک بندوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ وہ رات اور دن اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار، وہ اللہ کے بندے جو رات اور دن اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، سرا و علانیہ، کبھی علیان بھی خرچ کرتے ہیں تاکہ دوسروں کو بھی جذبہ پیدا ہو، دوسرے بھی مقابلے میں حصہ لیں، دوسرے بھی مسابقت کریں، اور کبھی انتہائی خفیہ طریقے پر چھپ کر بھی خرچ کرتے ہیں تاکہ کوئی دکھاوے کا ریاکاری کا امکان پیدا نہ ہو، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے ہاں محفوظ ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی ایسی جنت کی نعمت حاصل کریں گے کہ اس کے بعد تمام خوف اور تمام غم ان کے دور ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ نعمت مجھے اور آپ کو بھی عطا فرمائے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے کچھ قرآن مجید سے مقامات رکھے ہیں کہ جس میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی اہمیت ہمارے سامنے آ گئی۔ اب اس کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 31 بار ایسے بندوں کی تحسین فرمائی جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، میں اس میں سے 3 مقامات آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ البقرہ آیت 261 میں کہ مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، مثال ان کی کہ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبت انبتت سبع سنابل، اس دانے کسی ہے کہ جس ایک دانے نے اگائے 7 سٹے، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اور ہر سٹے میں مزید 100 دانے، یعنی ایک دانے سے 100 دانے پیدا ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرنے کا اجر 700 روپے تک عطا فرمائے گا. لیکن یہی نہیں, فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ جس کے لیے چاہے گا اور بڑھا دے گا. یہ تو 700 ایک کم از کم درجہ ہے, اللہ اور اس کے لیے بڑھائے گا جس کے لیے چاہے گا. کیوں؟ واللہ واسع علیم, اللہ بڑی وسعت والا اور بڑے علم والا ہے. پھر سورہ توبہ آیت 121 میں ارشاد ہے کہ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة, وہ اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرتے, نہ کوئی چھوٹا خرچ کرتے نہ کوئی بڑا خرچ کرتے. پھر وہی بات, اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اس کی اہمیت نہیں کس نے کتنا دیا ہے, بلکہ کن حالات میں کس جذبے کے ساتھ اس نے دیا ہے. تو وہ خرچ نہیں کرتے, نہ چھوٹا خرچ کرتے ہیں نہ بڑا خرچ کرتے ہیں. ولا یقطعون وادیاً, اور نہ ہی وہ اللہ کی راہ میں سفر کرتے ہوئے کسی وادی کو طے کرتے ہیں. الا کتب لہم, مگر یہ ہے کہ ان کے لیے یہ سب کچھ لکھ لیا جاتا ہے, لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا, تاکہ اللہ تبارک و تعالی لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون, تاکہ اللہ انہیں ان کے عمل کا بہترین بدلہ عطا فرمائے. پھر ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ تغابن میں, ان تقرض اللہ قرضاً حسنا, اگر تم اللہ تعالیٰ کو دو گے بہترین قرض. آپ سب جانتے ہیں کہ ایک انفاق ہوتا ہے جو بندوں کے فائدے کے لیے ہوتا ہے, حقوق العباد کے لیے ہوتا ہے, ایک انفاق ہوتا ہے جو دین کی تبلیغ, دین کے غلبے, دین کی نشر و اشاعت کے لیے ہوتا ہے, اور یہ انفاق جو اللہ کے دین کے لیے, ہی اللہ کہتا ہے قرض حسنا. تو اگر تم اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دو گے, یضاعف لکم, اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کے تمہیں لوٹائے گا, ویغفر لکم, مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا. پھر خرچ کرنے کے حوالے سے بھی نوٹ کیجئے کہ خرچ کرنے کا بھی وقت وقت کے حوالے سے اجر ہوتا ہے. اگر دین مغلوب ہے اور اس زمانے میں ہم خرچ کریں گے تو جو اجر و ثواب اس دور کا ہے وہ اس وقت کا نہیں ہے جبکہ ہمیں دین کا غلبہ قریب نظر آ رہا ہو. یہ میں آخری آیت عرض کر رہا ہوں, ارشاد باری تعالیٰ ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل, تم میں سے وہ لوگ برابر نہیں ہیں کہ جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ کیا اور فتح سے پہلے جنگ کی, اولئک اعظم درجتم من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا, وہ لوگ درجوں کے اعتبار سے کہیں عظیم ہیں ان سے کہ جنہوں نے فتح آنے کے بعد خرچ کیا اور جنگ کی. اس وقت ظاہری بات ہے کہ دین مغلوب ہے اور مغلوبیت کے سائے مزید سے مزید گہرے ہوتے چلے جا رہے ہیں, لیکن اس وقت میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اجر و ثواب وہ کہیں زیادہ ہے بنسبت اس کے جبکہ فتح کے آثار نظر آ رہے ہوں. تو اللہ تبارک و تعالی ان آیات کے حوالے سے اور جو بھی اس وقت مجموعی طور پر تمام ساتھیوں کی گفتگو ہوئی ہے اس کی روشنی میں اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی راہ میں دینے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بڑے پیارے الفاظ, اپنا مال زمین پر جمع نہ کرو جہاں پر کیڑا بھی خراب کرتا ہے اور چوری کا بھی خوف ہے, بلکہ آسمان پر جمع کرو جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے نہ چوری کا خوف ہے, اور میں تم سے سچ کہتا ہوں جہاں تمہارا مال ہوگا وہیں تمہارا دل ہوگا. جس آدمی نے واقعتاً اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوتا ہے اس کی موت جب آتی ہے تو بڑے سکون کے ساتھ آتی ہے, اس لیے کہ اس نے آگے کی تیاری کر رکھی ہے, اور جس نے اپنا سارا مال دنیا ہی میں انویسٹ کیا ہوا ہے اس کی جان دنیا کے ساتھ چپکی ہوئی ہوتی ہے, اس کی جان آسانی سے نہیں چھوٹتی, لہذا فرشتوں کو اندر ڈوب کر اور کھینچ کے اس کی جان نکالنی پڑتی ہے. القیس من دانا نفسا, عقل مند انسان وہ ہے جو تیاری کر, جو اپنے نفس کی خواہشات پر قابو پائے, وہ عمل علما باد الموت, اور عمل کرے زندگی کے لیے جو موت کے بعد آنے والی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے حوالے سے ہمیں تیاری کی توفیق عطا فرمائے, ہم پر موت کی سختیاں بھی آسان ہو اور موت کے بعد جو لامحدود زندگی آنے والی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کے لیے تیاری کی توفیق عطا فرمائے, یہی عقل مندی کا تقاضا ہے. نوٹ کیجئے کہ اس وقت ہمارے ہاں نیک لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, لیکن زیادہ تر جو خرچ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے حقوق العباد کے حوالے سے, وہ ویلفیئر کے مختلف فنڈز ہوتے ہیں, ہاسپٹلس چل رہے ہیں, یتیم خانے چل رہے ہیں, اور غریبوں کے لیے راشن کا مفت انتظام ہو رہا ہے. کیوں؟ یہ وہ مد ہے کہ جس کا نتیجہ فوری طور پر نظر آتا ہے. ایک آدمی بیچارہ بھوکا تھا, آپ نے اسے کھانا کھلایا, اس کا پیٹ بھر گیا, دعا دیتا ہوا چلا گیا, آپ کو نظر آ گیا. انسان جلد باز ہے, رزلٹ اورینٹیڈ ہے. بہت کم لوگ ہیں جو کہ خرچ کرنے والے ہیں دین کی خاطر, اللہ تعالی ہمیں اس دین کے لیے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر مزید یہ کہ میں نے عرض کیا کہ تنظیم اسلامی عام لوگوں سے احتیاط کی اپیل نہیں کرتی, ہم نے احتیاط جمع کرنے تو اپنے ساتھیوں سے ہی کرنے ہیں, اپنے گھر سے ہی کرنے ہیں, لہذا ہم اور کہیں اپیل نہیں کریں گے, ہمیں خود ہی اپنے جو بھی اخراجات ان کو پورا کرنا ہے. اور پھر نوٹ کیجئے کہ پورے پاکستان میں کراچی کی بڑی اہمیت ہے, کراچی ظاہر بات ہے سب سے بڑا شہر بھی ہے، اور الحمدللہ کہ یہاں پر کاروباری طبقہ جو کہ اکثر و بیشتر مالی اعتبار سے اللہ نے اسودہ حال رکھا ہے، وہ بہت بڑی تعداد میں اسی شہر میں، پھر جو ہمارا ریگولر انفاق ہر مہینے آتا ہے اس کے حوالے سے بھی کراچی اکثر و بیشتر سب سے اوپر ہوتا ہے، تو ہمارے اوپر یہ بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اس حوالے سے واقعی اپنا حصہ ادا کریں، اور بلا شبہ اگر ہم فعال ہوتے ہیں، ہم ایکٹیو ہوتے ہیں، ہم زیادہ اگر آگے بڑھ کر خرچ کرتے ہیں تو ہمارے امیر کو بھی اس کے حوالے سے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ میں بھی آپ کو اس کی مثال دوں، رمضان سے پہلے ہماری شورا تھی 8 اگست کو، تو امیر محترم نے پوری شورا میں کہا کہ جتنا کراچی میں دورہ ترجمہ قرآن کے حوالے سے الحمدللہ کام ہوتا ہے اور پورے رمضان میں نظر آتا ہے کہ اس شہر کے اندر ایک قرآن مجید کی بہار ہے اور پورے پاکستان میں کہیں بھی نہیں، اس کے بعد انہوں نے ہمیں حکم دیا کہ آپ ذرا بتائیے آپ لوگ کس طرح سے اس کے لیے کب سے پلاننگ کرتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، سارا بتایا۔ انہوں نے کہا باقی لوگوں کو بھی کراچی کی مثال سے سبق لینا چاہیے، اسی طرح سے اگر پاکستان کے کسی خطے میں بھی ہمارے رفقا ایکٹیو ہیں، فعال ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ ہمارے امیر کے لیے خوشی کا باعث ہوتا ہے، لیکن ہمارا اصل مقصد اور نیت کبھی یہ نہ ہو کہ ہم نے امیر کو خوش کرنا ہے۔ وہ بھی اللہ کے رسول کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو اللہ کی رضا کی خاطر کسی مسلمان کو خوش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، لیکن ہمارا اصل مقصد تو کیا ہو کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مایوسی کے اندھیروں میں ہمارا جو بھی ساتھی فعال ہوتا ہے، کام کر رہا ہوتا ہے، انفاق کر رہا ہوتا ہے، وہ تمام ساتھیوں کے لیے اور جماعت کے امیر کے لیے بھی ایک حوصلے کا باعث ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس مرتبہ کراچی سے انشاءاللہ ایسی ایک مثال قائم کرنی ہے کہ اس سے ہمارا مرکز بھی خوش ہو، ایک مثال قائم ہو، ایک مسابقت کا جذبہ پیدا ہو، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ باقی شہروں میں بھی اسی طرح سے محنت ہو، اسی طرح سے ہمارا یہ اسٹیمیٹ یہ پورا ہو۔ اعجاز صاحب نے بھی جو آپ کے سامنے تخمینہ رکھا ہے ان دونوں مراکز کا، ایک تو ہمارا مرکز لاہور میں بن رہا ہے، اس وقت گھڑی شاہو میں ہے لیکن بہت چھوٹا ہے، یہاں تک کہ وہاں پر ہماری اب شورا بھی نہیں ہو پاتی بعض اوقات، اس قدر کنجسٹڈ ہے، اور خواتین کے لیے پورا سیکرٹیریٹ ہمیں بنانے کے لیے جو ہے وہ الگ جگہ درکار ہے، ان کو تو بہت ہی چھوٹی سی جگہ ملی ہوئی ہے وہ بھی قرآن اکیڈمی کے اندر، تو عرصے سے ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ ہم کوئی ایسی جگہ حاصل کریں جہاں پر ہم پورے سکون کے ساتھ یہ کام کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ اجر دے ڈاکٹر سارم صاحب کے بھتیجوں کو، انہوں نے سادھو کی میں ہمیں ایک جگہ دی ہوئی تھی اجتماع گاہ کے لیے، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم اس اجتماع گاہ جو آپ کو جگہ دی ہے اس کے آپ کو ہم پیسے دے دیتے ہیں، انہوں نے ہمیں اس کے 65 لاکھ روپے دیے، جس پر ہم نے یہ جو بتایا اعجاز صاحب نے کہ ملتان روڈ پر ہم نے یہ جگہ تقریباً 16,000 گز کی خرید لی، لیکن اب اس پر تعمیرات، اور جو بہاولپور کا مرکز اللہ نے دیا ہے کوئی 32 ایکڑ پر وہ پھیلا ہوا ہے، وہاں پر دو حصے ہیں اس بہاولپور کے مرکز کے، ایک تو حصہ وہ ہے جو کہ صرف استعمال ہوگا اجتماعات کے لیے سالانہ، اور ایک مستقل حصہ ہے جہاں پر مسجد بھی ہوگی، کچھ رہائش گاہیں بھی ہوں گی، دفاتر بھی ہوں گے، کلاس روم بھی ہوں گے، جو کہ سارا سال انشاءاللہ استعمال ہوگا دین کی خدمت کے لیے۔ تو اس وقت ان دونوں مراکز کے لیے کوئی 2,25,00,000 روپے کا تخمینہ ہے، یہ میری خواہش ہے، میں اللہ سے دعا بھی کروں گا، آپ بھی دعا کریں کہ ہمیں کم از کم اس کے لیے 1 کروڑ روپیہ کراچی سے جمع کرنا چاہیے، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے اگر ہم سب اس کے لیے کمرے ہمت کس لیں، اور بڑا حصہ انفاق کا انشاءاللہ ملے گا آپ کو اپنی بہنوں سے بھی، اگر آپ جا کے رفیقات کے سامنے بھی بات رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے وہ بھی اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے۔ اس میں مزید میں کلاسیفیکیشن کر دیتا ہوں کہ جو ہمارا کراچی جنوبی کا علاقہ ہے اس میں الحمدللہ کے زیادہ صاحب ثروت لوگ ہیں، خاص طور پر ہمارا ڈیفنس کا علاقہ، ہمارا کرفٹن کا علاقہ، ہمارا سوسائٹی کا علاقہ، ہم یہ طے کر لیں کہ 60 لاکھ روپیہ کراچی جنوبی نے جمع کرنا ہے اور 40 لاکھ روپیہ جمع کرنا ہے کراچی شمالی نے، ایک ہدف ہو، یہ ہدف پورا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، ابھی بھی کوشش کریں گے، اور اس کے بعد جتنا ہدف سے دور ہوں گے مزید ملاقاتیں کریں گے، مزید اپنے جو صاحب خیر صاحب ثروت ساتھی ہیں ان کو مزید ترغیب اور تشویق دیں گے، اور پھر انشاءاللہ ہمارے میں نے عرض کیا کچھ ایسے احباب بھی ہیں جو ہماری طرح سے پورے اس کام میں متفق ہیں لیکن ابھی ہمت نہیں ہو پا رہی، اللہ ان کو بھی ہمت دے کہ ہمارے ساتھ اس قافلے میں شامل ہو جائے، ان سے بھی ہم کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ یہ ہدف پورا کرنا مشکل نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا ہدف ہے، ابھی اس وقت ہوگا یہ کہ انشاءاللہ میری گفتگو کے بعد، کراچی کی 16 تنظیمیں ہیں تو ہر تنظیم کے رفقا اپنے اپنے امیر کے ساتھ ایک جگہ جمع ہو جائیں گے، اور آپ کو ایک پرچی دی جائے گی، اس پرچی پہ آپ جو بھی اللہ کی راہ میں پیش کر سکتے ہیں وہ لکھ کے آپ اپنے امیر کو دے دیں گے، اور اس کے بعد ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی کمٹمنٹس آ گئی ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ مجھے اول تو امید ہے اللہ کرے گا اسی میں ہمارا ہدف پورا ہو جائے، لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی کمی رہے گی تو انشاءاللہ اس کے بعد بھی ہم کوشش کریں گے، تو بہرحال یہ ہے کہ ابھی انشاءاللہ میں معین کر دوں گا کہ کون سی تنظیم کس طرف جمع ہوگی، انشاءاللہ پھر آپ اپنے اپنے امیر کے پاس بیٹھ کر اور اپنا اپنا جو بھی آپ اس وقت اللہ کی راہ میں دے سکتے ہیں، چاہے کوئی 10 روپے دے سکتا ہے، چاہے 10 لاکھ دے سکتا ہے، لیکن وہ اپنے حالات کے مطابق زیادہ دینے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے لیے ہمت عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے اس جذبے کو قبول فرمائے۔ اصل چیز ہے کہ اللہ قبول فرما لے، ورنہ نیکیاں ٹوٹی پھوٹی بہت سی کر لی ہیں، قبول نہ ہوئی تو ہمارا کیا حل ہوگا؟ اللہ قبول فرمائے۔ ابھی میرے سامنے درخواست آئی ہے، ہمارے ایک بڑے ہی شفیق اور پیارے بزرگ تھے رحمت اللہ بھوٹا صاحب، کافی عرصے سے ہمارے ساتھ منسلک تھے حبیب کے طور پر، اور کچھ عرصے پہلے اللہ نے ان کو توفیق دی، تنظیم میں شامل بھی ہوئے، شامل ہونے کے بعد بھی بڑے جذبے کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ ان کا اچانک انتقال ہو گیا کل پرسوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ ذرا دیکھیے ان کی موت کی کیا کیفیت ہے۔ ان کو کچھ دن پہلے تکلیف ہوئی تھی دل کی، پی این ایس شفا میں داخل کیا اور اللہ کا شکر ہے کہ بالکل ٹھیک ہو گئے تھے۔ جمعرات کو انہوں نے تہجد کی نماز ادا کی ہے، فجر کی نماز پڑھی ہے، اپنے بیٹے کو وصیت کی ہے، نصیحت کی ہے کہ بیٹا فلاں فلاں کتابچے فلاں جگہ رکھے، لے کر آنا، میں ہاسپٹل کے اسٹاف میں تقسیم کروں گا۔ اور بچے سمجھے کہ اللہ کا شکر ہے کہ والد صاحب ریکور ہو گئے، لیکن اس کے بعد اچانک جو ہے وہ کلمہ پڑھتے ہیں، اور جو بھی اس وقت قریب ان کے لوگ تھے ان سے کہتے ہیں کہ اچھا بھائی ہم تو جا رہے ہیں اللہ حافظ، کلمہ پڑھ کے اللہ حافظ کی اور چلے گئے اللہ کے پاس۔ اور جو ان کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ انتہائی شفیق اور خوش اخلاق انسان، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ ابھی ہم ان کے لیے انشاءاللہ دعا کریں گے۔ غزنفر علی بھوٹا صاحب، میں نے کچھ اور کہہ دیا جی، معاف کیجیے گا، غزنفر علی بھوٹا صاحب، معاف کیجیے گا۔ تنظیم اسلامی ڈیفینس کے ہمارے ساتھی ہیں شاہاب اختر صاحب، ان کی بڑی صاحبزادی آغا خان ہسپتال میں ایڈمٹ ہیں، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس بچی کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ اسے مکمل صحت عطا فرمائے۔ ہمارے 3 رفیق ہیں، فیصل جاوید، مزمل جاوید اور ایک اور ان کا نام نہیں لکھا، یہ 3 بھائی تینوں کے تینوں تنظیم میں ہیں ماشاءاللہ۔ ان کی والدہ ایک مہلک مرض میں مبتلا ہیں، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کی والدہ پر رحم فرمائے، اللہ انہیں بھی صحت عطا فرمائے۔ کرنل امین صاحب ہمارے ساتھی ہیں، ان کے بڑے بھائی کا انتقال ہوا ہے، دعا کیجئے کہ اللہ ان کی بھی بخشش فرمائے۔ ہمارے نجم الحسن صاحب انتہائی ہمارے پرانے ساتھی ہیں، ان کے والد صاحب رمضان کے دوران فوت ہوئے، دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان کی بھی بخشش فرمائے۔ ہمارے افسار بھائی ہیں ڈیفینس تنظیم کے، ان کی دادی کا انتقال حال ہی میں ہوا ہے، دعا کیجئے کہ اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ اس وقت ہم دعا کر لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم تقسیم ہو جائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامه انك على كل شيء قدير اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ اے اللہ غزنفر علی بھوٹا صاحب کی بخشش فرما، ان کی نیکیاں قبول فرما، ان کی قبر کو نور سے منور فرما، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جنت میں ان کا ساتھ نصیب فرما۔ اے اللہ کرنل امین صاحب کے بھائی کی بخشش فرما، نجم صاحب کے والد کی بخشش فرما، افسار بھائی کی دادی کی بخشش فرما۔ اے اللہ تمام مرحومین کی بخشش فرما۔ اے اللہ تمام بیمار بہن بھائیوں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ شہاب صاحب کی بچی کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جاوید مزمل، فیصل مزمل، اے اللہ ان کی والدہ پر رحم فرما، اے اللہ انہیں ہر تکلیف سے بچا، اے اللہ ان پر رحم فرما، اے اللہ انہیں صحت عطا فرما۔ اے اللہ تمام بیمار بہن بھائیوں کو صحت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری نیکیاں اپنی جناب میں قبول فرما۔ دین اسلام پہ زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما، ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما، اس حال میں موت عطا فرما کہ تو ہم سے راضی ہو۔ اے اللہ اس حال میں موت عطا فرما کہ تو ہم سے راضی ہو۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا احمد۔ قرآن اکیڈمی تنظیم کے امیر فیصل منصوری صاحب،